الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کے رو نمبر 22 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن و حدیث سے وہ بڑے بڑے گناہ جو عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کی وعیدیں اور ان کا وبال اور ان کا عذاب ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم سب ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. حدیث نمبر 22 میں چار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا. نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا. اور ایک روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی دینا. یہ گناہ کبیرہ ہیں. گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ، دونوں اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور دونوں ہی دوزخ کی طرف لے جانے والے. ماں باپ کے سلسلے میں ذکر کئی منگلوں سے ذکر ہو رہا ہے، آج اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ذکر کرنا ہے کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے، یا تو دونوں کا ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک کا ہو جائے، تو اس کے انتقال کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کی اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتی رہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ والدین اور دیگر مسلمانوں کے انتقال کے بعد اگر دنیا میں زندہ رہنے والے مسلمان ان کے لیے دعا کریں تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کریں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچائے تو ثواب بھی پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہر مسلمان کو آدمی اس طرح سے سارے ثواب کر سکتا ہے، اور یہ سارے ثواب کرنے سے ثواب بھیجنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آتی، اور جس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے الگ سے ثواب پورا پورا عطا فرما دیتے ہیں. جب یہ بات ہے تو بس پھر تو عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، خاص طور سے اپنے والدین کے لیے بھی. تو والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور والدین کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا اور یہ سارے ثواب کرتے رہنا چاہیے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے والدین کے لیے دو دعائیں نازل فرمائی ہیں. ایک دعا یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. تو عام طور پر ماں باپ بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے, بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے, بڑا حق ہے. لہذا ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اور ایک یہ دعا ہے جو مشہور و معروف ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا اللہ اے میرے پروردگار آپ میری مغفرت فرما دیجئے, اے ہمارے پروردگار میری مغفرت کر دیجئے, میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے, اور جس دن حساب و کتاب ہو اس دن ایمانداروں کی مغفرت فرما دیجئے. تو یہ ہر نماز میں اگر آپ معمول بنا لیں تو بہت ہی آسان ہے. اگر ہر نماز میں آپ کا یہ معمول بن جائے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دو دعائیں کرتے ہیں, چاہے نماز کے اندر التحیات کے بعد, درود شریف پڑھنے کے بعد سلام کہنے سے پہلے دعا مانگنے کا وہ موقع ہے اور وہاں دعا مانگنا سنت ہے, یا اس میں مقتبہ کر لیں, اور یہ بھی اختیار ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یا والدین کے لیے یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ ان کا رحم فرما, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اس کی قبر کی خبر میں ثواب پہنچا دیتا ہے. تو نیک لوگ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے آئے ہیں, یاد رکھتے آئے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ان کے والد مجید حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ, جب ان کا انتقال اور قریب آیا تو حضرت فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے فرمایا حضرت کا نام لے کر کہ میں ایک بات تم سے کہتا ہوں. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو بھول تو سب جایا کرتے ہیں, تم ذرا جلدی نہ کرنا, بھول تو سب جایا کرتے ہیں, تم ذرا جلدی نہ بھولنا. یعنی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب سے مجھ کو فراموش نہ کرنا. تو ہمارے حضرت جب حضرت کی عمر تقریباً 80 سال تھی, فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے اپنے والد صاحب کے جملہ ایسا دل میں اور دماغ میں اترا ہوا ہے جیسا بھی فرمایا. تو نیک لوگ جو ہیں ہمیشہ جیسے اور نیک کام کرتے ہیں ماں باپ کو بھی یاد رکھتے ہیں, اس لیے زندگی بھر اپنے ماں باپ کو, دادا دادی کو, نانا نانی کو, ساس سسر کو یاد رکھنا چاہیے, اور ان کے لیے حسب توفیق یہ سارے ثواب اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سب مسلمانوں کے لیے بھی, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت اور یہ سارے ثواب کرتے رہنا چاہیے. نزہت البساتین میں ایک باپ کا اور ایک عورت کا واقعہ لکھا گیا ہے, ایک باپ اور ایک ماں کا واقعہ لکھا الگ الگ. باپ کا واقعہ تو لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں سے کوئی چیز چن چن کر لے رہے ہیں, اور ایک شخص دور بیٹھا ہوا ہے, وہ خالی ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اسی سے پوچھا جا کر کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چیز حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس قبرستان کے مردے ہیں, یہ اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ. اور یہ جو عام مسلمان اپنے مرحومین کو اور مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو من جانب اللہ وہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا جاتا ہے, اور وہ یہ میدان میں وہ اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں اور لے کر پھر ہی چلے جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں یہ ثواب حاصل کر رہے ہیں؟ کہا میرا تو ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ, اور وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کر مجھے ثواب پہنچا, اور وہ نوجوان ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے اور فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے. انہوں نے آتا پتا یہ بتا دیا, کہتے جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بڑا اثر ہوا. میں اس شخص کے بیٹے کے لیے اسی قبرستان کے گاؤں میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے معلومات کی تو وہ اس کا بیٹا مجھے مل گیا. جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسے وہ مارکیٹ میں ریڑھی کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا تھا. پہلے تو میں نے دور سے اس کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ سے تو کام کر رہا تھا, زبان برابر اس کی ہل رہی تھی. تو مجھے تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. پھر میں اس کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے اس سے اس کا نام پوچھا, اس کی خیریت پوچھی, اس سے پوچھا تمہارے والد صاحب زندہ ہیں یا نہیں. اس نے کہا کہ انتقال ہو چکا. پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم زبان تمہاری بڑی زور سے ہل رہی تھی. کہا کہ میں صبح قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں اور شام تک ختم کر کے اپنے والد صاحب کو پہنچا کر گھر جاتا ہوں. تو مجھے دونوں باتوں کی تصدیق ہوئی. پھر میں نے اپنا واقعہ اس کو سنایا کہ بھائی تمہارے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور تم جو ثواب پہنچاتے ہو وہ برابر ان کو پہنچتا ہے, یہاں تک کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہیں. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ میرا وہاں سے گزر ہوا اور پھر میں وہاں لیٹا تو پھر مجھے یہ خواب نظر آیا, اور اب میں نے دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے لوگ میدان میں جمع ہیں اور وہ بڑے میاں جو پہلے الگ بیٹھے تھے وہ بھی انہی میں شامل ہیں اور وہ بھی وہاں سے ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا کہ بھائی پہلے سے تو الگ بیٹھے ہوئے اب یہاں ان میں شامل ہو گئے, کیا وہ میرا بیٹا جو ثواب پہنچاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو میں تو محتاج ہوں ہی, اس لیے میں یہ ان کے ساتھ میں بھی اپنا حصہ لے لوں. تو یہ ہے کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچا دی جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد بارہ دفعہ قل ھو اللہ پڑھے تو یہ ایسا جیسے اس نے چار مرتبہ قرآن شریف ختم کی. لہذا اگر یہ بارہ دفعہ قل ھو اللہ روزانہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو پہنچا دیا کریں تو ان کا بھی بھلا اپنا بھی بھلا, اور ہے بھی کتنا آسان. اس لیے فجر کے بعد بارہ دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر ان کو بخش دیا کریں. اور ثواب جیسے مرنے والوں کو پہنچایا جاتا ہے زندوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے, دونوں کو ثواب پہنچتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کے یہ ثواب پہنچانے میں بعض لوگوں کا طریقہ یہ مجھے بڑا پسند ہے, وہ یہ کہ وہ اپنے والدین, اپنے مشائخ, اپنے اساتذہ, اپنے اہل و عیال, اپنے خاص احباب کے لیے تو الگ سے ثواب پہنچاتے ہیں, لیکن کچھ وہ نئے کام کر کے قرآن شریف پڑھ کے, ذکر کر کے, تسبیح پڑھ کر, تلاوت کر کے پھر وہ اس طرح ثواب پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور پچھلی امتوں میں جتنے مسلمان مرد عورت انسان جنات وفات پا چکے اور جو اس وقت حضور کی امت میں مسلمان مرد عورت انسان جنات زندہ ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے اور پیدا ہوں گے, یا اللہ میں سب کو ثواب پہنچا. تو بھائی یہ بڑا کمائی کا نسخہ ہے, اس لیے کہ ایک تو ان سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا اور ان سب کو ثواب پہنچانے کے برابر ثواب پہنچانے والے کو ملے گا. تو ذرا سی دیر میں اربوں خربوں نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا بھی تو نیکی ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہوگی کہ آدمی ان کو ثواب پہنچائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور دعائیں رحمت کرے. اس میں ہمارا کوئی وقت بھی نہیں خرچ ہوتا. بارہ دعا کو لوننا پڑھو یا پھر اس کے بعد ثواب پہنچا کر کے یہ دعا کرو, یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما, سب کا رحم فرما, سب کے درجے بلند فرما. بس یہ معمول بنا لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا ہی فائدہ, ان کا ہی فائدہ. دوسرا واقعہ ایک نیک عورت کا ہے جس کا نام باہیہ تھا. باہیہ اس کا نام تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کو دفنا دیا گیا, تو ان کے بیٹے نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ وہ اپنی والدہ کی خبر پہ جاتا اور پھر کچھ صورتیں کچھ آیتیں تلاوت کر کے اپنی والدہ کو اس کا ثواب پہنچا کر آ جاتا. اور اس کا یہ بہت عرصہ یہی معمول تھا. ایک دن اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو اس کی والدہ نظر آئی اور اس نے اپنی والدہ سے اپنا حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں. تو والدہ نے کہا کہ بھائی میں الحمدللہ اعلیٰ برزخ میں ہوں اور بڑے آرام سے ہوں. یہ ہر طرف قالین بچھے ہوئے ہیں اور موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور میں بے فکر ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. اور بھائی تم جو روزانہ مجھے آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا کر جاتے ہو, بھائی یہ معمول مت چھوڑنا, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور نصیب مجھے فائدہ ہوتا ہے. بلکہ جب تم آتے ہو تو میرے قرب و جوار کے سارے مرنے والے میرے پاس آتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی تیرا بیٹا آیا ہے, بھائی تیرا بیٹا آیا ہے ثواب پہنچانے کے لیے. تو جب وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو میرا اور بھی دل خوش ہوتا ہے. اس لیے بیٹا تم یہ مت چھوڑنا, آتے ہیں بھائی. پھر انہوں نے میرے گھر کے بارے میں متعلق گھر کے دوسرے افراد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں. تو جو زندہ تھے ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا, اور جو وفات پا چکے تھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. اس لیے بھائی والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد رکھیں. ہم ماشاء اللہ نیک مسلمان یاد رکھتے ہیں, وہ رمضان شریف میں بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور پھر بقرعید میں بھی وہ قربانی ان کی طرف سے کرتے ہیں, اور بعض لوگ اپنے والدین کی عزت سے حج عمرہ بھی کرواتے ہیں. تو یہ سب نیک کام ہیں جس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچانے سے پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 24. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے, کبیرہ گناہوں میں یہ چیزیں بھی ہیں, یعنی اور بھی چند گناہ کبیرہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا یتیم کا مال کھانا, میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت پیٹ دکھا کر بھاگ جانا, اور پاک دامن عورتوں پر جنہیں ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں زنا کی تہمت لگانا. تو کسی پر تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس سے بے حد بچنا ضروری ہے. گھروں میں جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غصے میں آ کر جھوٹی تہمت لگا دی جاتی ہے, اور جھوٹی تہمت کے نتیجے میں گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, فساد ہو جاتا ہے. اور اکثر ایسی باتیں بے پرکی ہوتی ہیں, یعنی بالکل بے حقیقت جھوٹی. وہ تہمت تو جھوٹی ہی ہوتی ہے. تو کسی مسلمان مرد پر تہمت لگا دینا یا کسی مسلمان عورت کے اوپر جو پاک دامن ہو تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں بس ایک آدمی کی بات سن کر فوراً اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر گھر کے ساتھ نے کوئی بات کہہ دی تو بس اب اس کو بالکل پتھر کی لکیر سمجھ کر کے اب بہو کے ساتھ آپریشن شروع ہو جاتا ہے, اور بہو نے کوئی بات کہہ دی تو بس اس کے سنتے ہی اس کو بالکل پتھر کی لکیر سمجھ کر ساتھ ماں کے ساتھ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ایسے دوست احباب نے کسی نے کوئی بات کان میں ڈال دی، بس سمجھے بھائی بالکل صحیح ہے، جس کے بارے میں کہیے اس سے کوئی تعلق نہیں کرے گا. یہ ہے اصل فساد کی جڑ اور ناجائز طریقہ، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائی ہوتی ہے. تو لہذا ہمیشہ ایک فائدہ بنا ہے، جب کوئی بات کہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو اور کم از کم اس سے تو پوچھو جس کے بارے میں اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہی ہے نہیں کہی ہے یا دوسرے نے نمک مرچ ملا کر کے آگے بات پہنچائی ہے. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہنے والا تھوڑی سی بات کہتا ہے، سننے والا دس ملا کر کے پھر آگے پہنچا دیتا ہے اور پھر آگے جا کے آگ لگ جاتی اور گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لڑائی جھگڑا یہ خود گناہ، اور جھوٹی بات کہنا الگ گناہ، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ. اس لیے ان گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ایسے یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے، تو بعض گھروں کے اندر یتیم بھی ہوتے اور بعض لوگ پھر ان کے مال کے اندر بے احتیاطی سے کام لیتے، اپنے کھانے پینے پہننے میں ان کے ناحق ان کا مال استعمال کر لیتے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دھکتی بھی آگ میں داخل کیے جائیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر صحابہ کرام بہت ہی زیادہ محتاط ہوئے، اور جن جن کے یہاں یتیم تھے انہوں نے اپنے یتیم بچوں کا کھانا بھی الگ کر دیا، پینا بھی الگ کر دیا، اور ان کی ہر چیز الگ کر کے رکھ دی. اب ان کے لیے الگ پکانا، پھر اگر بچ جائے تو اس کو الگ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوگی، اور بعد مرتبہ الگ رکھے رکھے خراب بھی ہو جاتا. تو صحابہ کرام کو بڑی دشواری پیش آئی، تو اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا فائدے کے مطابق، دستور کے مطابق تمہیں ان کے مال کھانے میں، ان کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر سہولت ہو گئی، پھر صحابہ کرام نے ان کے پیسے اپنے پیسوں میں ملا کر کے پھر مشترک کھانا پکانا شروع کیا. تو اس میں یہ کہ وہ ہمارا کھائیں گے ہم اس کا کھائیں گے. تو اصل میں ہے ناحق کھانا، یہ ہے گناہ اور ناجائز. اور جیسے دستور کے مطابق کوئی کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی پرورش کریں اللہ کی رضا کے لیے. تو یتیم کی پرورش کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کے سر کے اوپر اگر کوئی محبت سے ہاتھ رکھے تو جتنے بال ہاتھ میں آتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. حدیث نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہیں زنا کرنا، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا. تو بدنظری اور بدنگاہی اور بدکاری کے متعلق تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے. چوری اور ڈاکہ بھی ہمارے یہاں کتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 26، اس کا عنوان ہے منافق کی نشانیاں. حدیث نمبر 26 منافق کی نشانیاں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا. 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے. وہ خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، جو اس کے پاس امانت رکھوائے جائے خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو تو وہ خیانت کرے. جب اس کے پاس امانت رکھوائے جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب کوئی معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ چار باتیں گناہ کی ہیں بھائی, اور یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. جب کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے تو جیسے رکھوائے ویسے اس کی حفاظت سے اپنے پاس رکھنا چاہیے. کسی نے زیور رکھوا دیا تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں, پیسے رکھوا دیے تو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے, اگر کوئی اور چیز رکھ دی تو اس کو اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے, اور پھر جب وہ مانگے تو اس کو ادا کر دینا چاہیے. طریقہ ہے. لیکن کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور جناب اپنے استعمال میں لے لیے, کسی اور کو استعمال کے لیے دے دی, یا پیسے اپنے اس کی ذات کے بغیر اپنے کاروبار میں لگا لیے, تو یہ سب خیانت ہے جو کہ ناجائز ہے. اور ایسے ہی جب کوئی اپنی بات کسی کو بیان کرے تو وہ بات بھی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی کسی سے کوئی بات کہے تو وہ بات جو ہوتی ہے اس کی امانت ہوتی ہے, لہذا اس بات کو بھی دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے, اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے. خاص طور سے راز کی بات, یا یہ کہ وہ بات کہہ رہا ہے اور ادھر اور ادھر یوں دیکھ رہا ہے, جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ کوئی اہم بات بتانا چاہ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں اس کو بتاؤں کسی اور کو پتہ نہ چلے, تو وہ سمجھو وہ بھی امانت ہے چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. اس طرح سے جب کوئی کسی کو کوئی بات کہے تو بس وہ بھی مال کی طرح, پیسے کی طرح, زیور کی طرح امانت ہے. اب بغیر اس کی اجازت کے دوسروں کو وہ بات بتانا خیانت ہے. تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی نفاق کی علامت اور نشانی ہے. جس آدمی کے اندر امانت میں خیانت کرنے کی خصلت ہوگی, ایک ہو یہی خصلت ہوگی تو سمجھو کہ ایک حصہ نفاق کا اس کے اندر پایا جا رہا. مسلمان تو لا ایمان لمن لا امانت لہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مومن کب, وہ ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کامل امانت دار ہونا چاہیے. اگر اس کو پاس پیسہ رکھا جائے تو وہ پیسوں کو محفوظ رکھے, اور اگر وہ اس سے کوئی بات کہی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے. اب یہ جو بات کی حفاظت ہے, یہی ایک بات ایسی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں نا تو ہمارے سارے جھگڑے تقریباً ختم ہو جائیں. یہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا, بس وہ ایک بات کسی نے دوسرے سے کہی, بس اب نہ مردوں کے پیٹ میں وہ رہتی ہے نہ عورتوں کے پیٹ میں رہتی. عورتیں تو پہلے ہی سے مشہور ہیں کہ بھائی ان کے کوئی بات ان کے پیٹ میں رہتی نہیں, یعنی ان کے پاس کوئی بات ان تک محدود نہیں رہتی, ان سے کوئی کہہ دے بس فوراً دوسرے سے کہیں گی. لیکن اب مردوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی نے کسی مرد کو کوئی بات کہی یا باہر کسی نے کوئی بات, بس اب یہ بے چین ہو جائے گا سننے کے بعد. اب جہاں جائے گا دوست کے پاس جائے گا, دوست کو سنائے گا, گھر میں جائے گا تو گھر میں سنائے گا, ہر جگہ اس کا ڈنڈورا پیٹ دے گا. اسی کے نتیجے میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں, اسی کے نتیجے میں دشمنیاں ہوتی ہیں, اسی کے نتیجے میں عداوتیں ہوتی ہیں, اسی کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں. ایک تو سنتے ہی بلا تحقیق دوسرے سے بدگمانی کر لینا, لڑنا جھگڑنا, یہ الگ گناہ ہے, اور ایک عام بات کی حفاظت کیے بغیر اس کو دوسرا پہنچانا, یہ خیانت ہے. البتہ جو بات ایسی عام ہے کہ جس میں کسی کا کوئی ضرر نہیں ہے, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, جنرل بات ہے, تو وہ سن کر دوسرے کو پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسروں کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس بات کے بارے میں اندازہ ہو کہ بھئی یہ اس کی خاص بات ہے, یہ راز کی بات ہے, چاہے اس نے زبان سے کہا ہو یا آثار و قرائن سے اس کا اندازہ ہو, تو بس اپنے تک محفوظ رکھنا چاہیے. یا کوئی ایسی بات ہے کہ اگر ہم دوسرے کو سنائیں گے تو اس سے جھگڑا ہوگا, تو گھر کے سارے افراد جس کو بھی معلوم ہو وہ اپنے تک ہی رکھے بس اس کو, تو دیکھو کہ جب اپنے پاس رکھے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, اور دوسرے کو بتاتے ہی پھر اگر وہ دوسرے کے متعلق ہوگی تو پھر وہ اس سے لڑائی شروع کر دے گا, جھگڑا شروع ہو جائے گا, گھر میں فساد شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور وہ باتیں خاص ہیں تو وہ ان کی حفاظت ضروری ہے، مجلس میں بیٹھ کر باہر نہیں سنا سکتے. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی وہ مجلس بھی آ گئے جو کسی خاص بات پر مشورے کے لیے ہو رہی ہیں، کہیں کوئی بات کسی مشورے کسی پہ مشورہ ہو رہا ہے تو وہ باتیں اس مشورے تک ہی محدود رہنی چاہیے، باہر آ کر کے دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وہ خاص باتیں ہیں جس کے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اس لیے بغیر ان سے پوچھے کسی اور کو بتانے سے بچنا چاہیے. ایک حضرت تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی نفاق کی علامت ہے اور منافق ہونے کی ایک نشانی ہے، اور نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بچنے کی چیز ہے، اس سے بے حد بچنا چاہیے، کیونکہ منافق سارے جھوٹے تھے، وہ جھوٹے اس اعتبار سے تھے کہ اندر تو کفر تھا، زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان. تو ایسے ہی جو مسلمان جھوٹ بولے گا تو وہ اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے منافق کے مشابہ ہو جائے گا، اور اس میں خصلت منافق کی ہو جائے گی. تو جھوٹ بھی ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے، گھروں میں بھی، دوستوں میں بھی، احباب میں بھی، عام معاشرے میں جھوٹ بے دریغ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی کتنے فسادات ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنے سے ہی بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نمبر تین، جب معاہدہ کریں تو اس کو توڑ دیں، یعنی معاہدہ کرنے کے بعد دوسرے کو بتایا بغیر، معاہدہ کرنے کے بعد جس سے معاہدہ کیا ہے اس کو بتایا بغیر معاہدہ توڑ دینا، یہ بھی کیا کہتے ہیں گناہ ہے اور ناجائز ہے. ہاں پہلے اس کو بتا دیں گے بھائی ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا اب بھائی میں ختم کرتا ہوں، بھائی اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، تو پھر حرج نہیں. ایسے جب جھگڑے تو گالیاں دینے لگے، تو یہ گالیاں دینا بھی ہمارے یہاں اللہ بچائے بہت بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ماں کی گالی، باپ کی گالی، اس کی گالی، اس کی گالی، وہ جب غصہ آتا ہے کسی کو تو بعض دفعہ وہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں. یہ گالیاں بکنا بھی بڑا گناہ ہے جس سے بے حد بچنا چاہیے. اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی بس اس کے وعدہ کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، بس وعدہ کر لیتا پھر وعدہ خلافی کر دیتا. تو ایک تو ہے وعدہ خلافی بلا عذر، وہ اس کا مزداق ہے اور وہ گناہ ہے، ناجائز ہے. البتہ کسی وعدہ کرنے کے بعد کسی کو کوئی معتبر عذر پیش آ جائے تو جس سے وعدہ کیا اس کو بتا دے، یا وعدہ ہی نہ کرے شروع سے وعدہ نہ کرے کہ میرا وعدہ نہیں ہے، بھائی میں آ سکا تو آ جاؤں گا، کر سکوں گا تو تمہارا کام کر دوں گا، بھائی وعدہ کوئی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، پھر ہو سکے تو کر دو، نہ ہو سکے تو مت کرو. لیکن وعدہ کرنے کے بعد کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں معذور ہوں، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. منگنی بھی ایک وعدہ ہوتی ہے، ہمارے جو منگنی ہوتی ہے جس کے اندر لڑکی والے اور لڑکے والے آپس میں رشتہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو وہ بھی وعدہ ہے. اور وعدہ کرنے کے بعد پھر جہاں تک ہو سکے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی منگنی ہو جانے کے بعد لڑکے والے کو کبھی لڑکی والے کو دونوں کو عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں منع کرنا جائز ہے، لیکن بتا دے کہ بھائی ہم اب یہ منگنی توڑ رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکیں گے. حدیث نمبر 27، حضرت صفوان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں ایک لمبی حدیث میں مروی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم ارشاد فرمایا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بے قصور کو حاکم کے پاس مت لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو. تو یہ حاکم کے پاس لے جانے کا مطلب عدالت میں لے جانا بھی ہے، کہ بعض مرتبہ کوئی بیچارہ بے قصور ہوتا ہے اور جناب اس کو عدالت میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پر اس پہ مقدمہ ہو جاتا ہے، یا تھانے میں لے گئے اس کو اور وہاں پر انہوں نے اس پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے اب طرح طرح سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ بھی دشمنی میں ہوتا رہتا ہے، عداوت میں یہ بھی ہوتا رہتا ہے، یا حسد میں ایسا ہوتا رہتا ہے، تو لوگ جو ہے اسے انتقام لینے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پھنسا دیتے ہیں. کسی کو تھانے میں پھنسا دیا اور کسی کو جناب عدالت میں پھنسا دیا. اب وہاں پر وہ بےچارا یا تو قید ہو گیا اور نہیں تو مقدمہ اس کے اوپر ہو گیا. اور آج کل مقدمہ ہو جائے تو بس وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. نتیجہ یہ کہ اس بےچارے پر ظلم و ستم ہوتا ہے. تو آپ نے منع فرمایا کہ کسی کو نہ آپ اس طریقے سے حاکم کے پاس مت لے کر جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے یا ظلم کرے. اور ایسی جادو مت کرو. جادو کرنا بھی حرام ہے. جادو خود بھی حرام ہے اور اسے کرنا بھی حرام ہے. اس لیے حسد میں یہ بھی ہوتا رہتا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. جب کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ جادو کروایا جاتا ہے اور جادو کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اور پھر حاسد بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھی حسد بھی حرام, جادو بھی حرام, اس کے نتیجے میں تکلیف پہنچانا بھی حرام. یہ سب دیکھو گے بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کی خدمت میں دو بڑے قیمتی رسالے پیش کیے جائیں گے جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہیں ماشاءاللہ. ایک کا عنوان ہے درود و سلام کے فضائل. اس میں درود شریف کے بڑے پیارے پیارے فضائل ہیں اور بڑے اہم اہم فضائل ہیں. تو یہ پڑھیں گے تو آپ کو درود شریف کی قدر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیں. اور ایک رسالہ ہے سورہ اخلاص کے فوائد اور فضائل. تو سورہ اخلاص سب قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. جیسا کہ میں نے تھوڑا سا بھی بیان کیا تھا اس میں تفصیل ہے. لہذا یہ رسالے آپ کو ملیں گے, آپ لے لینا اور آرام سے لینا اور پھر خود بھی پڑھنا, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کے سنانا اور سب مل کر پھر میں بھی اور آپ بھی اس پہ عمل کریں. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کبیرہ گناہوں سے بھی صغیرہ گناہوں سے بھی سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اب تک جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اور وہ آپ کے علم میں, اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور گناہوں کا وبال جو ہم پر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بے سکونی میں مبتلا ہیں, بے چینی کے اندر مبتلا ہیں, پریشان حال ہیں اور ہمارے کام بنتے نہیں ہیں, یا اللہ اس وبال کو دور فرما. یا اللہ اس وبال کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما. ہم سب کو, سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں جو جو مسلمان یہ بیان سن رہے ہیں ہمیں بھی انہیں بھی عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ان دونوں رسالوں پر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو اپنے بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمة الله.